رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا جد الحسن والحسين. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى إسمة للأرامل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقتحم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے عافیت کے ساتھ، اس کی رحمتوں کے حصول کے ساتھ الحمدللہ رمضان مبارک کا یہ دوسرا عشرہ، عشرہ مغفرت ہمارے درمیان سایہ فگن ہے اور اپنی ضیا پاشیوں کو ہم پر نچھاور کرتا ہوا اللہ کے فضل سے موجود ہے. رحمت کا عرشہ، رحمت کا عشرہ، عافیت کے ساتھ رب کریم نے ہمیں عطا فرمایا. اب مغفرت کے عشرے کی طرف ہم روانہ ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا صالحین اور نیکوکاروں کے صدقے اس عشرے میں جن کی بے بہا اور بے حساب و کتاب اور بغیر پوچھ گوچھ کے جن کی مغفرت اللہ رب العالمین اپنے فضل سے فرماتا ہے، ان صالحین کے صدقوں میں اللہ رب العالمین ہمارا بھی شمار فرمائے. گزشتہ درس قرآن کے اندر ہم نے مسائل و فضائل کے حوالے سے چند ضروری باتیں عرض کی. عشرہ مغفرت ہے تو اس حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133، 134 اور 135 جو مغفرت کے اس مضمون کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. ارشاد ہوا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اور اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے کے لیے، وَجَنَّتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو جس کا عرض، جس کی چوڑائی تمام آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. اعدت للمتقین جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے پرہیزگاروں کے لیے تیار فرمائی ہے. یہاں پر رغبت دلائی گئی ہے اور شوق امید کو جوان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا سے مغفرت کو طلب کرنے کے لیے اور حصول جنت کے لیے دوڑو، جلدی کرو، رغبت کرو، سبقت کرو، پہل کرو، وسارعوا دوڑ لگاؤ، سبقت کرو، جلدی کرو، آگے بڑھو، اپنے گناہوں کی طرف نظر نہ رکھو، رب کی رحمت کی طرف نظر رکھو اور آگے بڑھتے چلو. وسارعوا الی مغفرۃ، دوڑو اس مغفرت کی طرف، اس بخشش کی طرف، من ربکم اپنے رب سے، وجنت ارضها السماوات والارض، جس کا عوض، جس کا بدلہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جناب سے جنت ہے. اور جنت کیا ہے؟ فرمایا ارضها السماوات والارض، اس کی وسعت، اس کی فسحت اور اس کا پھیلاوا اتنا ہے کہ فرمایا کہ اس کا عرض یعنی اس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. یہاں پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ جب جنت کا عرض یعنی چوڑائی آسمانوں کے برابر ہے تو اس کی لمبائی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یعنی جہاں آسمانوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا، آسمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اس کی وسعت کو اگر اس وقت کو دیکھا جائے تو بندہ اس پر اپنی کیفیت کو محیط نہیں کر سکتا. زمین کا خشکی کا اگر موجود ہے تو وہ اختتام پذیر ہوتا ہے اور اس کے بعد تری کا علاقہ یعنی سمندری علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں پانی کا علاقہ ختم ہوتا ہے وہاں سے زمین شروع ہوتی ہے یعنی خشکی شروع ہوتی ہے. لیکن آسمان کی وسعت تو ایسی ہے کہ جس نے پانی کو بھی گھیرا ہوا ہے اور جس نے خشکی کو بھی گھیرا ہوا ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب کی رحمت اس قدر بے بہا برستی ہے اپنے بندے کے اوپر، جب وہ مغفرت کو طلب کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، فرمایا کہ اس کی چوڑائی جو ہے جنت کی وہ آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، یعنی اس کا احاطہ بندہ نہیں کر سکتا اس دور کے اندر. تو فرمایا کہ جب اس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے تو اس کی لمبائی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اعدت للمتقین، فرمایا یہ جنت ہے اور یہ صرف ہم نے پرہیزگاروں کے لیے بنائی ہے. اچھا، پرہیزگاری کا تو بہت وسیع مفہوم ہے، تقوی کا تو اصل مفہوم ہی ایمان ہے. یعنی ایمان لے آئے تو یہ اصل تقوی ہے. لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کے ضمن میں آگے اس کی خود وضاحت فرمائی اپنے کلام میں، فرمایا اعدت للمتقین، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اس مغفرت کے حصول کے لیے دوڑو. تو وہ جو ہم نے متقیوں کے لیے بنائی ہے، فرما متقی کون ہے؟ یہاں سے مراد کون ہے جن کو یہ جنت ملے گی؟ فرما الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. سبحان اللہ، فرمایا کہ متقی وہ ہے الذین ينفقون فی السراء، جب ان کے پاس مال کی فراوانی ہو جاتی ہے، کاروبار بڑھ جاتا ہے، ایک سے کئی گنا زیادہ ان کے پاس آ جاتا ہے، اپنی ضرورت کی تکمیل وہ کر چکے ہوتے ہیں، اپنے لیے مال جمع کر چکے ہوتے ہیں، فراوانی اتنی ہوتی ہے کہ ان کا دل، ان کا ظاہر اللہ کی نعمت کو پا کر خوش ہو رہا ہوتا ہے. تو فرمایا متقی وہ ہے الذین ينفقون فی السراء، جب ان پر مال کی فراوانی ہوتی ہے اور خوشی کی بارش ہوتی ہے تو وہ اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا وہ ضرائے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ حالات کے پیچ و خم کے حوالے سے مال سمیٹ جاتا ہے، کاروبار میں وسعت نہیں ہوتی، بظاہر اتنی فراوانی نہیں ہوتی، لیکن ان کا مقصود، ان کا مدعا، ان کی مراد نہ کبھی مال کی کثرت ہوتی ہے اور نہ ان کا مطمع نظر کہ جو ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ابھارے کہ مال ہوگا تو میں خرچ کروں گا. تو فرمایا ان کے نزدیک مال کی فراوانی سرا و درا، یعنی خوشی کے لمحات فراوانی کے لمحات ہو یا پستی اور کمزوری کے لمحات ہو، وہ ان کی پاؤں کی بیڑی نہیں بنتے. فرمایا ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی جب ان پر ہوتی ہے تب بھی وہ اللہ کی راہ میں فقراء پر خرچ کرتے ہیں، والضراء، اور جب خرچ میں ان کے پاس گویا کہ تنگدستی ہو جاتی ہے تب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا کہ ایک شخص نے اللہ کی راہ میں مال کی فراوانی تھی، تو فرض یوں سمجھے کہ 1,00,000 روپے اللہ کی راہ میں دے دیے، کسی غریب کو دے دیا، مختلف صورتوں میں دے دیا، ایک مثال عرض کر رہا ہوں. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مال نہیں تھا، اب اس نے جناب 10 روپے دیے، تو اس فقیر نے سوال کیا کہ پہلے تو آپ لوگوں کو 1,00,000 روپے بانٹتے تھے، آج 10 روپے بانٹ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی گنتا تو تھا، میں اس وقت بھی اللہ کے لیے دے رہا تھا، اب بھی اللہ کے لیے دے رہا ہوں.
یعنی خوشحالی نے اگر اتنا دیا تو وہ بھی اللہ کے لیے رہا، تعداد مراد عادات اور اس پر محیط ہونا وہ میری طبیعت نہیں تھی، وہ تو نے شمار کیا، اور آج اگر میرے ہاتھ میں اتنے پیسے نہیں ہیں، 10 روپے ہی ہے، لیکن میری نیت سٹل وہی ہے جو 1,00,000 روپے کی تھی، کیونکہ مومنین وہ ہے، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا مومنین متقین وہ ہے جو اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، تو خوشحالی کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں، تندرستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور جب انہیں اپنی ذات کے حوالے سے اور ذات پر اگر کوئی نقصان پہنچے اور انہیں کوئی غصہ دلائے جو مسئلہ ان کی ذات ان کے نفس کے حوالے سے ہو، ان کی اپنی ذاتی مراد کے حوالے سے ہو، تو فرمایا اس وقت وہ اپنے ذاتی معاملات کا بدلہ نہیں لیتے اور اپنے ذاتی سلسلے پر اپنے آپ کو ابھارتے نہیں، فرمایا والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور ذاتی معاملات کے اندر جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو اس بات میں درگزر فرماتے ہیں، اس سے ان کو روگردانی کرتے ہیں، یعنی ان کی ان باتوں پر گرفت نہیں کرتے، فرما واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین ایسی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ایسی نیکی کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا پسند فرماتا ہے. بخاری شریف مسلم شریف کے اندر وہ بڑی مشہور روایات موجود ہے کہ جس کو مغفرت کے حصول کے حوالے سے مغفرت کے اشرے میں ہمارے اکابر کا طریقہ ہے کہ اس کو جوش محبت اور جوش عقیدت اور جوش عبادت کو اپنے اندر ابھارنے کے لیے اس سچی اور پاکیزہ باتوں کا سہارا لیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں. بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم شریف کتاب التوبہ کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی رحمت کے 100 شعبے کیے ہیں، اور فرمایا کہ ایک اس شعبے کو اللہ رب العالمین نے جب دنیا میں اتارا، رحمت کا محبت کا ایک شعبہ جب دنیا کے اندر اترا تو پھر درندے بھی اپنے ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے، چرند بھی ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے، وحشی جانور جو اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہ کرے اور چیر پھاڑ کر لیں لیکن وہ اگر اپنے بچے کے سر پر اپنے پنجوں سے سہلائیں اور اس سے محبت ان کے دل کے اندر پیدا ہو، تو فرمائیے وہ اس ایک رحمت کا حصہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اتارا ہے کہ درندے اور خونخوار جانور، پرند چرند، انسان جو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ یہاں تک کہ اپنی اولاد کے ساتھ اگر وہ محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو فرمایا وہ ایک رحمت کا حصہ ہے. اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ 99 رحمتیں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قیامت کے دن اپنے بندوں کے لیے مختص فرمائی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ میدان محشر اہل ایمان کے لیے کس قدر پر مسرت ہوگا اس امید واسق پر، اور آسانیاں جن کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اللہ رب العالمین کے جل وعلا کے فضل پر، نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور نبی کریم علیہ السلام کے کلمے پر ہوگا، تو اس کے لیے قیامت کے دن یہ فراوانیاں ہیں جو مغفرت کا عشرہ اس چیز کو بیان فرما رہا ہے. اور اس میں واضح مجدہ ہے کہ بس چھوڑ دیا جائے، ایمان اگر ہے تو چھوڑ دیا جائے، ورنہ 99 رحمتوں کا مصرف کیا ہے، یہ کہاں استعمال ہوگا؟ یعنی جب ایک رحمت اتری ہے، یہ ہم امید واسط کی طرف چل رہے ہیں، اور کہ ایک رحمت اتری ہے تو خونخوار جانور جو اپنے علاوہ کسی کو پسند نہ کرے وہ اپنے بچوں سے پیار کرنے لگے، تو یہ ممتا یا یہ شفقت یا یہ رافت یا یہ رحمت، یہ جو پیدا ہوا اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں ہر جگہ اگر پیار اپنے بچوں پر بھی موجود ہے تو وہ اس ایک رحمت کا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ اگر کبھی پرندوں کو دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح کھانا کھلاتے ہیں، جانور کو دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، مرغی کو دیکھیے کہ جناب وہ چیل بچے کو اٹھا کر نہ لے جائے، وہ اپنے پروں کے اندر اپنے بچوں کو کیسے چھپا کر رکھتی ہے، چڑیا کو دیکھیے کہ جناب وہ کبھی آپ گھونسلوں میں ان کو دیکھیے بیٹھا وہ اللہ کی رحمت کی طرف سے، تو اس سے بندے کو عبرت حاصل ہوتی ہے کہ کس طرح وہ گھونسلے میں وہ چہکتے ہوئے بھوکے بچوں کے منہ کے اندر لقمہ ڈالتی ہے اور وہ خود بھوکا رہتی ہے، یہاں تک کہ پھر وہ پرواز کر کے جاتی ہے، اس کو پکڑ لیا جا سکتا ہے، وہ ماری جا سکتی ہے، وہ شکار ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی، ایک دانہ اٹھا کر اپنے بچے کے لیے لے کر آتی ہے. تو فرمایا کہ یہ جو رحمت اور رافت ہے یہ اس 100 رحمت کا صرف ایک حصہ ہے جو تمام میں تقسیم ہوا ہے، تو یہ حصہ تو جانوروں پر بھی آیا اور وہ 99 رحمت صرف مومنین کے لیے ہے. تو مغفرت الہیہ کا عامہ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس لیے علماء کرام نے اس بات کو ذرا واسق رکھا. حضرت عبداللہ ابن عباس کا مذہب تو یہ ہے کہ مومنین جہنم میں جائیں گے، بھلی سبحان اللہ، وہ تو اس یعنی جس کا خاتمہ خیر سے ہوا، چائے رائے کے دانے کے برابر ایمان لے کر گئے. سونا سونا ہوتا ہے، ردی اگر آپ جتنی بھی جمع کر رہے ہیں تو سونا ایک قطرہ اس کے اوپر بھاری ہوتا ہے. تو ایمان کی مثال اپنی صداقت میں، اپنی سلامت میں، اپنی امانت میں، اپنے معیار میں، اپنی سیابت اور درستگی کے اندر اتنی قیمتی ہے کہ ایمان اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے متعلق اتنی بھی اس آیات کو عموم پر لاتے ہیں، ان الذین سبقت لهم من الحسنى، سورہ انبیاء میں اولئک انھا موعدون لا یسمعون حسیسھا. یعنی اس کا مرادی معنی یہ ہے کہ جو اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا کہ ہم سے جو اس نے وعدہ کیا تھا ایمان پر، اس پر وہ قائم رہا تو فرمایا کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک انھا موعدون، ہمارے ساتھ جو اس کا بھلائی کا وہ وعدہ تھا ایمان کے ساتھ، اس پر وہ جمع رہا دنیا سے رخصت ہوا، تو اولئک انھا موعدون، ہم اسے جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے. اور یہ باتیں منہ لٹکا کے سننے کی بھی نہیں، ارے میرا تو بھی تنخواہ نہیں ملی، یہ سب رہ جائے گا. جو اصل چیز ہے اس پر غور کریں اور محمد سے کہیں سبحان اللہ. یہ 50 سال 60 سال کی زندگی تو فارغ ہو جائے گی، لیکن آگے جو زندگی میدان قبر سے جو شروع ہوگی اس کی فراغت کیا ہے؟ میرا امام کہتا نا، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، یعنی خواب گراں سے سر اٹھائے، یعنی اتنی بھاری بھرکم نہیں. اب آج دیکھیے، آج جس کا انتقال ہو رہا ہے وہ قیامت کے تھوڑا قریب ہے، لیکن جو حضرت آدم کے دور سے مومنین قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، جو حضرت نوح کے وقت سے لیٹے ہوئے ہیں، تو کتنی بھاری اور کتنی گرانی والی وہ نیند ہے کہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں اور لاکھوں سال گزر گئے ہیں، اور جب تک میدان محشر قائم نہیں ہوگا وہ اٹھتے نہیں. تو وہ کہا، فرمایا کہ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، کہ یا اللہ کہ جب اس بھاری بھرکم اور تھکا دینے والی نیند سے میدان محشر میں اعلان ہوگا کہ اٹھیے، تو فرمایا جسم تو اس سے تھک چکا ہو لیکن دولت بیدار عشق مصطفیٰ کے ساتھ، یعنی دل میں جو میں نے ایمان حضور کی محبت کا رکھا ہوا ہے وہ سست نہ پڑے، اس کے اندر گرانی نہ آئے، وہ نہ تھکے، بدن تو تھک گیا لیکن وہ عشق اسی طرح جوان ہے. کہ جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گیا، فرما اولئک انھا موعدون، وہ جہنم سے کوسوں دور رکھا جائے گا. لا یسمعون، مثال دیکھیے سبحان اللہ قرآن کی، کہ لا یسمعون حسیسھا، جہنم کے شعلے جو بھڑکتے ہیں جس کی آواز شخص سے غرق تک جاتی ہے، اور شرط سے غرق کی چیزیں اس کی آواز سے، العیاذ باللہ، اللہم اجرنا من النار، وہ گویا کہ دہک جاتے ہیں. تو اللہ فرماتا لا یسمعون حسیسھا، ہمارے اس بندے کو ہم جہنم سے اتنا دور رکھیں گے کہ اسے جہنم کی بھنک بھی نہیں آئے. یعنی بھنک آہٹ، وہ شولے کی گرمی کا ہونا، اس کا ایک دھام سی آواز کا آنا کہ جس سے دل پھٹ جائے، کان پھٹ جائے، العیاذ باللہ. جہنم میں داخل کرنا تو الگ بات ہے، اس کی آواز سے لوگوں کے کلیجے پھٹ رہے ہوں گے جو شولے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر جہنم کی آگ سے پاش ہو رہے ہوں گے. لیکن فرمایا جو حالت ایمان میں دنیا سے گیا، لا یسمعون حسیسھا، جہنم کی بھنک یعنی آہٹ بھی اسے نہیں ملے گی، اتنے آرام کے ساتھ اسے ہم جنت میں داخل کریں گے. ابھی امید واسط کی بات آ گئی ہے تو میں اختتام میں صرف یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جسے امید واسط پکڑ گئے، گویا کہ بس یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے اپنی صحبت دیکھنی ہے کہ ہم کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہماری صحبت کن کے ساتھ، ہمارا بیٹھنا اٹھنا کن کے ساتھ ہے، ہمارا کھانا پینا کس کے ساتھ، ہمارا مذاق اور ہنسی کس کے ساتھ، ہماری دل کی یاری کس کے ساتھ. بس اس کا خیال کرنا ہے. یہ ایمان کو بچانے والی چیز بھی ہے، یہ ایمان کو برباد کرنے والی چیز بھی ہے. کیونکہ سب سے پہلی برائی وہ صحبت پیدا کرتی ہے، کمپنی، اور سب سے پہلی نیکی وہ صحبت پیدا کرتی ہے. قرآن کا وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا کہ کبھی تم ایسی مجلس کے اندر بیٹھ جاؤ، وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، یہاں پر یُنسِيَنَّ کا معنی بعض میں کاف کی زمین کو حضور کی طرف مخاطب کیا، معاذ اللہ، فاضل بریلوی نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا، اے مخاطب، یعنی میں آپ سب، نبی کی بات کیسے ہو سکتی ہے، سرکار کی صحبت میں بیٹھنے والے فاروق اعظم کے قریب شیطان نہیں آ سکتا. اور وہ فرماتے ہیں، عمر تو وہ ہے کہ جس گلی سے تو گزر جائے تو تیری ہیبت، تیرے تقوی اور تجھ پر جو اللہ کی رحمتیں میرے صحبت کی وجہ سے برس رہی ہے، تو شیطان اس راستے کو اختیار نہیں کر سکتا، وہ راہ ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ، یہ کا کی ضمیر کا مخاطب حضور نہیں، کیونکہ قرآن کی آیات کے مصرف کو ترجمے میں دیکھنا چاہیے کہ کبھی یوں ہوتا ہے کہ کاف ضمیر ممانت تم آپ اس سے مراد حضور ہوتے ہیں, اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ کاف ضمیر لکھی تو حضور کے لیے گئی, بیان حضور کے لیے گئی, لیکن مراد حضور نہیں ہوتے, آپ کی امت ہوتی ہے. اور یہ عام بول چال میں ہوتی ہے, ہم روز مرنے سے بتائیں بھائی تمہارا یہ معاملہ ہے, حالانکہ اس بندے نے یہ کام نہیں کیا لیکن جس کا وہ ترجمان ہے وہ قوم یہ کام کر رہی ہے, بھائی تمہارا یہ مسئلہ ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے تمہارا یہ مسئلہ ہے, کبھی وہ اس کی ذات کی طرف بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر سورہ زمر کے اندر ہے اللہ فرماتا وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ, اگر تم نے شرک کیا, اور بعض انتہائی درجے کا گھٹیا ترجمہ لوگوں نے کیا, اے نبی تم نے شرک کیا, میں نے کہا ترجمہ یہ تمہارے دل کی بھڑاس ہے, وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ یہ ترجمہ کرنا کہ نبی شرک کرے گا معاذ اللہ, اگر اس کے لیے شرک کو ممکن مان لیا جائے تو سمجھ گئی کہاں ذریعہ شرک کا حد مذکر حاضر کا صیغہ ہے, آپ دیکھیے ولئن اشرکت اگر تم نے شرک کیا, ہم نے کہا حاضر کا صیغہ تو ہے مخاطب حضور کو کیا گیا ہے لیکن مراد حضور نہیں ہے, مراد وہ ہے جو قرآن کا مخاطب ہے, یعنی اے قرآن کے پڑھنے والے نصیحت حاصل کرنے, اگر تم نے شرک کیا انبیاء کے لیے کیسے ہو سکتا ہے, حضور سید عالم کے لیے کیسے ہو سکتا ہے, سرکار کے صحابت میں بیٹھ کر صدیق اکبر سے شرک ممکن نہیں ہے, فاروق اعظم سے شرک ممکن نہیں ہے, عثمان علی سے شرک ممکن نہیں ہے, یہ کیسے ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ جناب جو ہے کہ ولئن اشرکت کا کہ نبی, تو کہا جی تازہ مرد جو آگے آئے یہ مخاطب کے لیے, تو ہم نے کہا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ترجمہ ہر ایک کا کام نہیں ہے, پہلے آنکھوں کے اندر حضور کی محبت کا سرما اور دلوں کے اندر صحابہ کی عقیدت کو بٹھا کر پھر قرآن کے معنی بیان کیے جائیں, تو اسی طرح فرمایا صحبت یہ بہت ضروری چیز ہے, ہم کس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں, کس کو سنتے ہیں, کس کو پڑھتے ہیں, کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے. نفسیات کے ماہرین اس بات کو کہتے ہیں نا کہ انسان فطرتاً تقلید پسند ہے, یعنی انسان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ آپ کہتے ہیں نا مثال میں کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر بدلتا ہے, یہ انسان کی صفت ہے, وہ چاہے جتنا بڑا قابل ہو جتنا بڑا عالم بن جائے صحبت اس پر اثر کرے گی, یہ اس کی نیچر اس کی فطرت اس کی نفسیات میں داخل ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو نفسیات کی مرض لگ گیا ہے یا نشے کا عادی ہو گیا ہے, نفسیاتی ہاسپٹل ہر جگہ پر آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر دیکھتے ہیں, اس میں تو کچھ تو وہ ہے جو صرف دوائی پر دیکھ کر فارغ کرتے ہیں, کچھ وہ ہسٹری معلوم کرتے ہیں کہ اس کی ہسٹری پوچھتے ہیں اور ہسٹری کے ذریعے اس کا نقص پتہ چلتا ہے, پہلا یہی پوچھتا ہے یہ بھائی بیٹھتا کس کے ساتھ ہے, یہ گھومتا پھرتا کس کے ساتھ, اور یہ چیزیں جناب جو ہے کہ وہ کچھ دوست ایسے ہیں جو توکل کی طرف لے آتے ہیں اور کچھ دوست ایسے ہیں جو امیدوں کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ انسان کا دماغ بلاسٹ کرتا ہے, یار دیکھ تیرے پڑوسی نے جناب 5 لاکھ روپے لگایا اس نے 50 کما لیے تو وہیں پھنسا ہوا, تیرے تو 5 بھی گھٹ گئے تو 50 کے ساتھ, اگر یہ کام کر لیتا تو 50 کما لیتا, یہ کام کر لیتا کروڑ کما لیتا. اب وہ اس وقت تو اس مجمع کے اندر بات کرتے ہوئے اپنی ہتک سمجھتا ہے, اس وقت تو کچھ نہیں پہنچتا, لیکن جب گھر میں آتا ہے تو رات کو نیند نہیں آتی اور اسی بات کو دماغ میں دوہراتا رہتا ہے, اور اس دورانے کی وجہ سے طبی طور پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سخت تفکر کی وجہ سے اس کا معدہ خراب ہوتا ہے, معدہ خراب ہونے سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے, اس سے دیگر وہ چیزیں لازم ہو جاتی ہیں جو دماغ کو اور پریشر دیتی ہے, اور اگر اس کو سٹل اچھی صحبتوں میں اللہ والوں کی محفلوں میں توکل و امید اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی خیرات کی تقسیم کے توازن کو بیان کرنے والے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے اگر ایسے لوگوں کی صحبت نہ حاصل کی جائے تو یہ بالتدریج گرے گرے بڑھتا ہے, اور بڑھتے بڑھتے یہ ہوتا ہے کہ بیوی گھر سے چلے جاتی ہے, بچوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے, سارا نظام برم برم ہو جاتا ہے, اور ایک وقت ہوتا ہے کہ جناب پھر آخری سٹیج پر اس کو ڈاکٹروں کے پاس لے کے بھاگا جاتا ہے اور ڈاکٹر پھر یہی کہتا ہے بس گولی کھلاؤ اس کو سلاتے رہو, تو گویا کہ یہ ساری چیزیں جو شروع ہوتی ہیں اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے اور ایسے لوگوں کو شفا عطا فرمائے, یہ جو شروع ہوتی چیزیں یہ بری صحبت سے ہوتی ہے, اور قرآن مجید میں یہی کہا وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, اے وہ بندے تجھے اگر شیطان بھلا دے اور تو ایسی صحبت میں بیٹھ جائے کہ جہاں پر بیٹھ کر لوگ بڑا بڑا اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہو, اور ایسی صحبت میں جا کر اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہو اور اللہ کے دین کا مذاق ہو رہا ہو, تو فرمایا کہ اس وقت شیطان اگر تجھے بھلا دے کہ تیرا رب کون ہے اور تو کس کا کلمہ پڑھتا ہے, کس کی غلامی کا پٹا تو نے دل میں گلے میں ڈالا, اگر یہ شیطان بھلا دے تو فرما جیسی تجھے یاد آ جائے رب, فرما فلا تقعد بعد الذکر, رب کے یاد آنے کے بعد پھر اس مجلس میں نہ بیٹھنا, ان ظالموں کی مجلس میں نہ بیٹھنا, فرما فوراً اٹھ جانا, اسی وجہ سے بدمذہبوں کی مجالس اور یہ تمام چیزوں کی ممانعت رکھی گئی, اور وہ حدیث مبارکہ جو حدیث, یہ بہت آسان نسخہ ضروری نسخہ ہے جو مذاق نہیں ہے, کوئی وقت گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, بلکہ فرمایا کہ عطر فروش کے ساتھ تم بیٹھو گے, جب میں ترمذی کی حدیث ہے سکا فرماتے کچھ نہ ملے تو اس سے خوشبو حق میں حاصل ہو جائے, لوہار کے پاس بیٹھو گے چنگاری اگر تمہارے بدن پر نہ لگے تو بدبو تو تم تک پہنچے گی.
تو لہذا ایسے لوگ جن کے دل سخت ہیں یا جو دین سے بیزاری کا, تو بندے کو چاہیے کہ ایسی مجلسوں سے ہٹے, ایسی مجلسوں کو اختیار کرے جہاں پر بیٹھنے سے اللہ یاد رہے, اس کا رسول یاد رہے اور آخرت یاد رہے. اور میں اس حدیث پاک پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ جنت کا عرض جو ہے اہل ایمان کے لیے کتنا وسیع ہے. ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امتی المرحومہ, فرما میری امت رحم اللہ کی رحمت سے گھری ہوئی ہے, لپٹی ہوئی ہے. بولی سبحان اللہ. فرما امتی امت المرحومہ, میری امت اس کا عشقیہ محبت اور اللہ کی امید والا مانا کرے تو میری امت بخشی بخشائی امت ہے. فرما لا عذاب فی الاخرہ, یہ لا نفی جنس ہے, لا عذاب فی الاخرہ, رتی برابر بھی عذاب اس پر نہیں ہوگا. یہ ابو داؤد حدیث مبارک ہے. علماء نے اس کی تشریح کی, شیخ محقق اور بالخصوص حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے مکتوبات شریف میں اس کا معنی یہ کیا کہ کیا گناہگار کو سزا نہیں دی جائے گی؟ تو فرما دی جائے گی, کسی نے کہا. تو کہا یہ حدیث مبارک جو سامنے موجود اس میں تبلیغ کیسی ہوگی؟ فرما تم سمجھے نہیں اس کو, اس کو یوں سمجھے آج کے دور کے مطابق کہ ایک شخص ہے جس کا اوپن ہارٹ آپریشن ہو رہا ہے, اگر اس کو بے ہوش نہ کیا جائے تو صرف سوئی لگائی جائے بازو پر, تو جناب وہ چیخ اٹھے, اس نے کہا کہ جب سوئی لگانے میں ایک باریک سی چیز جسم میں داخل کرنے میں یہ ہار ہے تو پورا سینے کو چیر دینا اور تمام معاملات کرنا, میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ طبی ماہرین بڑے سلیقے طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ ایک معاملہ کرتے ہیں اور ایک لمبا عرصہ اس کے آپریشن کا گزرتا ہے اور گھر والے اللہ سے امیدیں لگاتے ہیں, اس کو ہوش آتا ہے اور وہ ہوش آ کر پھر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے تو سینہ اس کا کھلا ہوا ہے اور جناب اس کے اندر حیات کی رمق دوبارہ موجود ہے اور پھر اس کو باقاعدہ وہ سیڑھی دی جاتی ہے. ہمارے دوست نے ان کا ہوا تھا آپریشن, تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر, بندہ دیکھ نہیں سکتا لیکن دیکھیے وہ مرحلہ جو اس کا گزر گیا اسے تو نہیں پتا چلا کہ میرے ساتھ کیا. جو فاضل چیزیں تھیں وہ نکال دی گئی, جو گندگیاں تھیں وہ نکال دی گئی, جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کر دی گئی, جو مرض تھا وہ ہٹا دیا گیا اور تبھی اس پر پورا کام کر رہا تھا, پورا وقت اس پر گزرا ہے, سارے مراحل اس کے ساتھ ہوئے, ہر چیز سے اس کو پاک کر دیا گیا ہے, لیکن اس کا شعور لے لیا گیا ہے, اس کی شعور کو لے لیا گیا ہے دوائیوں کے ذریعے, علاج کے ذریعے, اب اسے یہ پتا ہی نہیں. تو فرما اسی طرح جب مومنین جن کے بارے میں یہ ہے کہ جناب اس پر اتنا عذاب ہے, رب کی رحمت ہے جب 99% برسے گی اور وہ حضور کی امت میں سے ہوگا, رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کا, تو فرما اس کے دماغ کی صلاحیت کو لے لیا جائے گا, کسی چیز کو محسوس کرنے کی عادت کو لے لیا جائے گا اور پھر فرشتوں کا حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈالو. اب جب اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ رائے کے دانے کے برابر ایمان کا نور ہے, بخاری میں موجود ہے کہ اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ جہنم چیخ اٹھے گی اور وہ کہے گی کہ یا اللہ اس مومن کو نکال, اس لیے کہ اس کے ایمان کی اس رونق سے میرے شعلے ٹھنڈے ہو رہے ہیں. تو فرما پلک جھپکنے میں اس کو گزارا جائے گا. جب 50,000 سال کا دن مومن کے لیے فرض نماز کا ہوگا تو لاکھوں سال اس کو جہنم میں جلانا ہے وہ پلک جھپکنے بھی ہو سکتا ہے. اب جب گزار دیا گیا, جیسے اس کو جنت میں داخل کیا گیا تو اس کا شعور دے دیا گیا, اس کی سمجھ اس کو دے دی گئی, تو وہ جنت کی رونقوں کو دیکھ کر حدیث پاک میں آتا وہ تو چلانے مارے گا کہ جناب میں جنت میں آ گیا, اب تو کہیں جانا ہی نہیں. اور جو جنت میں آ جائے وہ نکل نہیں سکتا, لیکن وہ اپنے نفس سے سوال کرے گا یا اللہ میں تو بڑا گناہگار تھا, یہ کیسے ہو گیا, میں تو جہنم میں نہیں گیا. فرما تو گیا تھا لیکن رائے کے دانے کے برابر جو تیرے دل میں ایمان تھا اس کی برکت اور ہماری تصدیق جو تھی, ہم نے اپنے وعدے کو اتنا نبھایا کہ تجھے جہنم سے گزارا تو تجھے پتا ہی نہیں چلا اور جنت میں پہنچایا تو 100 گنا زیادہ لذت و شعور تجھے عطا فرمایا. تو یہ اہل ایمان کے, تو ایمان سب سے قدر والی چیز ہے میرے دوستو, ہمیں اس کی حفاظت کے لیے ضرورت کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین جل والا کی توحید, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم روز مرہ اللہ کے حوالے سے کیا گفتگو کرتے ہیں, کہیں زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلیں جو ایمان کے ضیاء کا ذریعہ ہو. ہم رب کو یاد کرتے ہیں تو رب کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو انتہائی ادب کے ساتھ اور امید کے ساتھ, امید کی بات میں نے کر دی ہے لیکن امید میں یہ کہنا وہ دیکھ رہا ہے, وہ کر لے گا, یہ کر لے گا, اتنی وبالی پن بھی نہیں ہونا چاہیے. صاحب رول مانی نے رول بیان میں مسئلہ لکھا ہے کہ ایک مرید جو عبادت کے اندر بڑا ذوق رکھتا تھا اور اس کے سامنے اللہ نے پردے بھی ہٹائے, کئی چیزوں اس کے سامنے روشن ہوئی, تو شیطان نے خوش فہمی میں مبتلا کر دیا کہ تو قدرت کا بڑا لاڈلا ہو گیا, تمہیں پتا ہے تم کس سے خطاب کر رہے ہو, کس سے بات کر رہے ہو, بے نیاز ہے تمہاری نماز, تمہاری داڑھی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں, اسے تمہاری کے ساری تمہارے ادب جو ہے وہ تمہارے امام کو بچائے گا. تو وہ مرید کہنے لگا, ایک دعا وہ مانگ رہا تھا 4 دن 5 دن 8 دن, اللہ کی حکمت کی بات پوری نہیں ہوئی,
علامہ اسماعیل حقیق لکھتے ہیں رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اس نے غصے میں مسجد کے اندر چیخنا شروع کیا، یا اللہ اگر یہ بات شام تک نہیں ہوئی نا تو میری جو ولایت ہے اور جو مجھ پر کرم ہے وہ لے لے، مجھے نہیں چاہیے. پیچھے شیخ جو بیٹھے تھے انہوں نے سن لیا، انہوں نے کہا توبہ کر اللہ کی بارگاہ. فرمایا وہ تجھ سے تیرا سارا کرم ساری چیزیں لے لے گا، تجھے کوئی دے گا بھی نہیں، تو کیا کر لے گا. تو فرمایا کہ یہ تو اپنی عبادت پر ذوق رکھے، اتنا تو بے باک ہو رہا ہے، اتنی بدتمیزی کے ساتھ تو پیش آ رہا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین جل والا کی ذات کی امید میں بھی اس کا خوف ملحوظ رہے گا. جس طرح باپ کے ساتھ بندہ امید رکھتا ہے لیکن اس کا ادب آگے رہتا ہے بلا تشبیہ، ماں کے ساتھ بندہ امیدیں لگاتا ہے لیکن اس کا احترام آگے رہتا ہے، اس احترام کو پامال نہیں کرتا، تو اسی طرح میرے دوستو اللہ کا احترام تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو امید کی بھی بات کی جائے تو خوف کے ساتھ کیا ہے، اگر وہ نہیں چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہیں دے نماز کا اجر، کوئی کیا کر لے گا، اجر دینا اس پر کوئی واجب نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین جل والا اپنے فضل سے کہ جو ایمان پر مر جاتے ہیں ان کو اجر دینا، ان کو جنت دینا، یہ رب پر واجب نہیں ہے، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ اپنی کریمی اور اپنے خیرات سے جسے چاہے، پہاڑ کو چاہے تو ذرہ بنا دے اور ذرے کو چاہے تو پہاڑ بنا دے. تو اللہ رب العالمین جل والا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس کے سوا کون ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا، اس کے سوا کس کا در ہے کہ جس کے حضور اپنی سیاکاریوں کو ہم لے جا کر ذکر کریں. اس لیے علماء نے کہا کہ جب تقریر کرو تو یہ نہ کہو کہ ہم نے سٹا بھی کھیلا تھا، ہم نے جوا بھی کھیلا تھا، ہم نے بستروں کے اندر ہیروئن اور چرس بھی پارسل کی تھی. اور کسی نے کہا کہ بھائی اتنی تفصیل کیوں تقریر میں بیان کر رہے ہیں، کام نے یہ سارا بنا کیا تھا. کہا نہ کوئی بندے تو تم توبہ کر رہے ہو. فرما صرف ایک نیت کرو اور ایک دفعہ کہو استغفر اللہ، صدق نیت سے، گناہوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی لسٹ بنانے کی ضرورت نہیں، ایک دفعہ صدق دل سے تم کہہ دو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، وہ ساری اس کی بارگاہ میں لسٹیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں، وضاحتیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں. جب تمہارے دل میں وہ اکرام و تعظیم و ندامت آ گئی تو پھر وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، وہ خود معاف فرمائے. اللہ رب العالمین میرے آپ کے، میرے اور آپ کے ماں باپ کے، میرے اور آپ کے بچوں کے، اللہ رب العالمین تعالی تمام اہل ایمان کے گناہوں کو معاف فرمائے. اس عشرے کو اللہ رب العالمین تمام عالم اسلام کے لیے رحمت کا، مغفرت کا عشرہ بنائے. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.